أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. صدق الله العلي العظيم. سنن الہی میں سے ایک اللہ کی سنت و قانون اطاعت ہے. خداوند تبارک و تعالی نے بندگان کو و مومنین کو حکم اطاعت و قانون اطاعت ان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور اس قانون کے اوپر دار و مدار ہے تمام نظام الہی کا، تمام اوامر الہی و دین کا نظام اس ایک سنت کے اوپر متوقف ہے. اطاعت سے مراد فرامین الہیہ کو بجا لانا ہے، فرمان برداری اور فرمان بری، رغبت، شوق، خوشی اور تمایل قلبی کے ساتھ، یا بعض اوقات جیسے اہل لغت استعمال کرتے ہیں یہ اصطلاح، اور بعض دیگر مواقع پر بھی ہے، طیب خاطر یا طیب قلبی کے ساتھ، طیب نفس، طیب قلبی یا طیب خاطر. طیب طیب سے ہی ہے، جس طرح طیب ہے اسی سے طیب ہے. طیب کا مطلب بھی تمایل ہے، میل، شدید میل. انسان کے اندر جب کسی کام کرنے کا شدید رجحان پایا جاتا ہو اسے طیب کہتے ہیں. اطاعت طیب نفس کے ساتھ، شدید رجحان کے ساتھ اور رغبت و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بجا لانا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہے، جس طرح سے اوامر الہیہ میں عمل کی حدود ذکر کی گئی ہیں اور عمل کی شکل بیان کی گئی ہے، شرائط ذکر کی گئی ہیں. اور ساتھ ہی اطاعت کے وقوع کے لیے، مطیع بننے کے لیے امر خدا بجا لانا رغبت و شوق کے ساتھ، ساتھ ہی تسلیم کے ساتھ اور سر سپردگی کے ساتھ، نرمی و خضوع کے ساتھ، کہ انسان اپنے تمام احوال وہ سب خدا کے سامنے رکھ دے و دستبردار ہو جائے، اور اپنے ارادے و عمل کو اللہ کی ذات کے سپورٹ کرے سلم و تسلیم کے ساتھ. اوامر الہیہ انسان اس وجہ سے بجا لائے چونکہ انسان نے اقرار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان روائی کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی فرمان روا و کوئی حکم فرما نہیں ہے، فرمان روائی مطلق فقط خدا کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے فرامین کسی حکمت کے تحت صادر ہوتے ہیں، جتنے اوامر ہیں اللہ تعالیٰ کے انسان کے لیے وہ انسان کی ضرورت کے پیش نظر صادر ہوتے ہیں. اللہ کی ضرورت اس میں شامل و داخل نہیں ہے، چونکہ ذات حق تعالی ضرورت مند نہیں ہے، حاجت مند نہیں ہے، نیاز مند نہیں ہے. ان عوامر میں حکمت شامل ہے اللہ کی، لیکن ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی ذات بے نیاز ہے اعمال سے، انسان سے جو سرزد ہوتے ہیں، عبادتوں سے، اطاعت سے، اتباع سے، ہر چیز سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے. انسان کی ضرورت ہے، عمل و فعل انسان کی حاجت ہے، اور یہ اعمال اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فرمان سے انسان نے بجا لانے ہیں، جن کا مقصد خود انسان کی طرف لوٹتا ہے. ان اعمال کی غرض و غایت انسان تک پہنچتی ہے، اللہ کی طرف کوئی چیز نہیں پہنچتی، اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے ان اعمال سے اور انسانی حالات سے. اوامر خدا و فرامین الہیہ اگرچہ انسان کی ضرورت کے تحت صادر ہوتے ہیں، انسان کی ضرورت داعی بنتی ہے، باعث بنتی ہے کہ حق تعالی سے حکمت کے تحت یہ اوامر صادر ہوں اور انسان ان کی پابندی کرے، لیکن یہ اوامر انسان کے لیے ایک دائرے کے اندر ہیں. یہ اوامر ایک خاص ماحول اور ایک خاص صورت کو مد نظر رکھ کر صادر ہوتے ہیں، جس میں فرمان روائی ہے، فرمان بری ہے، اور فرمان ہے انسانی اعمال کی ایک ترتیب ہے، ان کے درمیان ربط ہے، اور انسان ان اعمال کی بجا آوری کے لیے آمادگی رکھتا ہے، تیاری رکھتا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر. اور یہ اعمال انسان کے انفرادی شکل کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ اعمال انسان کے اس وقت اطاعت کے دائرے میں آتے ہیں، یا اوامر اللہ کے انسان کی جانب سے اطاعت کے متعلق قرار پاتے ہیں جب انسان اس دائرۂ اطاعت یا اس ماحول میں آ جاتا ہے. اور اس ماحول و شکل کا نام، اس صورت کا نام، ڈھانچے کا نام امت ہے. یعنی امت کی صورت میں یہ اوامر فرض کیے گئے ہیں. جتنے اوامر ہیں ترتیب کے ساتھ انسان کی تمام حیات سے متعلق ہیں، ان پر عمل بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب نظم و نظام الہی کے اندر ان اوامر کو لحاظ کریں ہم. چونکہ اوامر کا صدور نظام کے مد نظر ہوا ہے، یا نظام کے فرض کے اندر اوامر کا صدور ہوا ہے، تو اوامر کی بجا آوری بھی نظام کے ماحول کے اندر ممکن ہے. اسے ہم مثال کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. ہم دنیاوی قوانین اور دنیاوی فرامین کی مثال نظر میں رکھیں، جو انسان کے مختلف شعبہ حیات کے متعلق موجود ہیں. ملکی قوانین، یا ملکی قوانین میں جو حاکم ہیں، آئینی حاکم، ان کی طرف سے صادر ہونے والے احکامات، فرامین جو روزانہ انسان کے تجربے میں آتے ہیں، ہر انسان کے تجربے میں آتے ہیں جو کسی بھی ملک میں رہتا ہے، اس ملک کے قوانین اور اس ملک کے آئین اور ضوابط کی پابندی کرتا ہے، اسی کا نام اطاعت ہے. اگر رغبت سے کرتا ہے تو اطاعت ہے، اگر مجبوری سے کرتا ہے، با امر با دل ناخواستہ کرتا ہے، اطاعت نہیں ہے لیکن پیروی ہے، اتباع ہے. چونکہ اتباع میں راضی ہونا ضروری نہیں ہے، پیروی ہے. یہاں پر اکراہ و جبر کی صورت میں کرتے ہیں کہ ہمیں ویزا نہیں دیں گے، نکال دیں گے، جرمانہ کریں گے، زندان میں ڈال دیں گے، حقوق ہمارے چھن جائیں گے، کم ہو جائیں گے. ان وجوہات کی بنا پر تمام قوانین اور عوامر کی انسان اطاعت کرتا ہے کسی بھی ملک میں رہتا ہو۔ عوامر انسانوں کو دیکھ کر صادر نہیں ہوئے، جتنے ملکی قوانین ہیں وہ صرف آبادی کو دیکھ کر نہیں بنائے گئے کہ ایک طرف قوانین ہیں اور ایک طرف آبادی اور بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے آبادی اور قوانین کے درمیان جو واسطہ بنے یا جو باعث بنے کہ اس آبادی کے لیے قوانین صادر ہو جائیں۔ مثلا ہم اپنے ملکی قوانین کو دیکھیں کہ ملکی قوانین تدوین ہوئے ہیں اور تقنین کرنے والوں نے، جو جنہوں نے یہ قوانین آئین بنائے ہیں یا کسی دوسرے سے نقل کیے ہیں، کسی ملک دوسرے ملک کا آئین لے کر اس میں تبدیلی کر کے مؤنث مذکر کی، مسلمان غیر مسلمان کی، باقی قوانین وہی لاگو کر کے پیش کر دیے ہیں۔ اسی طرح وہ ہوتا ہے، ہر نئی قانون سازی پرانے قوانین کی روشنی میں ہوتی ہے، پرانے قوانین کے اوپر کچھ تبصرے اضافہ کر کے، کچھ ان میں سے چیزیں حذف کر کے، مٹا کے، ختم کر کے نیا قانون قرار دیتے ہیں۔ نیا قانون ہمیشہ نئے معیاروں پر نہیں ہوتا، نئے قدروں پر نہیں ہوتا اور نئی بنیادوں پر نہیں ہوتا، پرانے قوانین میں ہی رد و بدل کر کے نئے قوانین کی شکل دی جاتی ہے۔ ملکی آئین جب قوانین اس کے اندر مقرر کیے گئے تو صرف یہ چیز نظر میں نہیں تھی کہ اس ملک کے اندر، مثلا پاکستان کے اندر، اتنے کروڑ عوام ہیں، اتنے کروڑ نفوس ہیں اور اتنے کروڑ عوام کے لیے ہم عوامر و قوانین بناتے ہیں، صرف آبادی کو مد نظر رکھ کر، یعنی قانون ساز کے سامنے فقط یہ پراکندہ منتشر جمعیت ہے، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں اور ہر ہر فرد کو اس نے نظر میں رکھا ہوا ہے اور اس کے پیش نظر قوانین بنا رہے ہیں۔ ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی اتنی جمعیت کے لیے، مثلا جہاں کروڑوں کی تعداد میں افراد کسی سرزمین پر زندگی بسر کر رہے ہوں، ان کے لیے جب قانون سازی کا مرحلہ آتا ہے تو قانون سازی اس طرح سے نہیں ہوتی کہ قانون ساز مردم شماری کراتا ہے، مردم شماری کرا کے پھر اس کے ذہن میں اتنے نفوس ہیں، مثلا پاکستان کی مردم شماری کروائیں اور معلوم ہو جائے کہ یہ 20 کروڑ ہیں فرض کریں، تو 20 کروڑ عوام کو مد نظر رکھ کر وہ قوانین بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ 20 کروڑ عوام میں اتنی عورتیں ہیں، اتنے مرد ہیں، اتنے تعلیم یافتہ ہیں، اتنے غیر تعلیم یافتہ ہیں، اتنے کسان ہیں، اتنے صنعتکار ہیں، اتنے متعلم ہیں، اتنے معلم ہیں، اور اب ان کے لیے قانون بنانا شروع کر دیں۔ بلکہ قانون سازی کے لیے جمعیت، اسی جمعیت کے لیے قانون بنانا ہے، لیکن جمعیت کی پہلے طبقہ بندی کی جاتی ہے، جمعیت کو طبقات میں لایا جاتا ہے، نظم ایجاد کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے ان کی اجتماعی شکلیں فرض کی جاتی ہیں، ان کے اجتماعی پہلو مد نظر رکھے جاتے ہیں، ان کے زندگی کے پیشہ اور کاروبار سے متعلقہ مختلف عناوین کے تحت ان کی طبقہ بندی کی جاتی ہے، اور اس طبقہ بندی کے بعد، اس درجہ بندی کے بعد پہلے ان کے لیے ایک نظم مقرر کیا جاتا ہے، احکام و قوانین بنانے سے پہلے انہیں تقسیم کیا جاتا ہے، منظم گروہ میں یا شکلوں میں انہیں تقسیم کیا جاتا ہے اور منظم گروہ ان کے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ مثلا اس آبادی کے لیے افواج بھی ہیں ملک کے اندر، ایک قانون کا ایک حصہ افواج کے لیے ہوگا، ایک حصہ ملکی قوانین کا قوانین نافذ کرنے والے محکموں کے بارے میں ہوگا، جیسے پولیس ہے، اس ملکی قوانین کا ایک حصہ وہ ملکی اداراتی نظام کو چلانے والوں کے متعلق ہوگا، اس ملکی قوانین کا ایک حصہ عدالتوں سے متعلق ہوگا، اس ملکی قانون کا ایک حصہ تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس ملکی قانون کا ایک حصہ صنعت اور پیداوار کے بارے میں ہوگا، اس ملکی قانون کا ایک حصہ تجارت کے متعلق ہوگا، اسی طرح اس ملکی قوانین کا ایک حصہ خواتین کے بارے میں ہوگا اور گھریلو امور کے بارے میں ہوگا، ایک ملکی قوانین کا حصہ اختلافات، نزاع و جدال جو انسانوں میں پیش آ جاتا ہے اس کے حل و فصل کے لیے یہ قانون بنایا جائے گا۔ قانون اس طرح سے احکام پھینکے نہیں جاتے بنا بنا کے، جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی چیز بناتے جاتے ہیں اور پھینکتے جاتے ہیں، بنا بنا کے پھینک کے ڈھیر لگا دیا اور اس ڈھیر میں آ کر اب سب آئیں اپنی اپنی ضرورت کی چیز بنا کے ہم نے پھینک دی، اب ڈھیر سے اٹھا کے لے جائیں۔ قانون سازی جب کی جاتی ہے جس طبقے کے لیے، جس ملت کے لیے، جس قوم کے لیے کی جائے، اس قوم کی اس منتشر جمعیت کے لیے نہیں کی جاتی، منتشر جمعیت، پراکندہ جمعیت کو، آبادی کو پہلے مختلف عناوین کے ساتھ ان کو مختلف طبقات میں درجہ بندی کی جاتی ہے، ان کی درجات بنائے جاتے ہیں، ان کی کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں، اور پھر ان کے دائرہ عمل، دائرہ کار مشخص کیا جاتا ہے، معین کیا جاتا ہے، اور درجہ بندی کے بعد ان قوانین کے اوپر عمل، درآمد کے لیے طریقہ کار بنایا جاتا ہے، الگ سے قوانین بنائے جاتے ہیں جو قوانین کے اجراء اور قوانین کے نفاذ کو یقینی بناتے ہیں، ایسے قوانین جو قوانین کے تحفظ کے لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان قوانین کے پیش نظر یہ شکل بنتی ہے۔ اس طرح کی قانون سازی کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اگر نظریے کی بنیاد پر ہو تو یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ مکتبی قانون سازی ہے، نظریاتی بنیادوں کی قانون سازی ہے، آئینی قانون سازی ہے، دستوری قانون سازی ہے، اگر اس طرح سے قانون سازی کی جائے۔ لیکن اگر اس طرح سے قانون سازی ہو کہ کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ قوانین بناتے رہیں، کبھی مثلا ایک قانون بنایا انہوں نے لوگوں کے لیے، مثلا کھانے پینے کا ایک قانون بنایا، علاج معالجے کا ایک قانون بنایا، نزاع و جھگڑے کا ایک قانون بنایا، تعلیم و تربیت کا، تو اس طرح کھچڑی جس طرح بنی ہوتی ہے، کھچڑی محاورہ ہے، ایسا کھانا یا ایسی شکل ہوتی ہے جس میں ساری چیزیں ایک ہی دیگ میں ڈال دی جاتی ہیں اور جو آئے اس کو پھینکتے جو دیگ میں اور اس کو پکا کے تیار کر دیں اور نام اس کا کھچڑی رکھ لیں آپ اس کو۔ اس طرح سے قانون سازی نہیں ہوتی، نہ دنیاوی قوانین سازی اس طرح سے ہوتی ہے اور نہ ہی دینی قانون سازی کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک آبادی مد نظر ہے، جمعیت، منتشر، عوام الناس، نفوس، فردن فردن، اور ان کے لیے مسلسل قوانین بن رہے ہیں بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی نظم کے، بغیر کسی معیار کے، بغیر کسی طبقہ بندی کے، بغیر ان کی زندگی کے درجہ بندی کے، اسی طرح سے قوانین بنا بنا کے انبار لگایا جا رہا ہے۔ قانون سازی کے لیے بیچ میں، یعنی جمعیت جس کے لیے قانون بن رہا ہے، اور قانون، آئین، دستور، قانون جو دستوری شکل میں ہوتے ہیں، ان کے لیے احکام، فرامین، دستورات اور عوام مکلفین کے درمیان ایک چیز پہلے مد نظر رکھی جاتی ہے، اس کے توسط سے قوانین افراد کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں. اگر وہ واسطہ بیچ میں نہ ہو، یہ قوانین اگر بن بھی جائیں، عمل نہیں ہوتا، اطاعت تک نہیں پہنچتے، اور وہ درمیانی واسطہ جس کو مد نظر رکھ کر لوگوں کے لیے قوانین فرامین صادر کیے جاتے ہیں، اس کا نام ہے نظام، سسٹم اس کا نام ہے. یعنی پہلے قوانین یا احکام و فرامین سے پہلے نظام فرض کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، تدوین کیا جاتا ہے، اور پھر اس نظام کے لیے قوانین، احکامات و فرامین صادر ہوتے ہیں. نظام یعنی وہ مجموعہ منسلک تمام متعلقہ امور کا، اسے نظام کہتے ہیں. یعنی جس میں طبقہ بندی ہو چکی ہو، درجہ بندی ہو گئی ہو کہ کس کے لیے یہ قانون ہے، وہ طبقہ مشخص قرار دیا ہو، اس طبقے کے لیے یہ قانون، کس پہلو سے یہ قانون اس گروہ کے لیے ہے، اور یہ قانون جب بنانا ہے اس کے لیے، اس قانون کا نفاذ اس گروہ کے توسط سے یا اس قانون پر عمل درآمد اور اطاعت و فرمان برداری تک پہنچنے کے لیے جو بیچ میں اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو روشیں ہیں، جو آئینی ضابطے ہیں جنہوں نے ان قوانین کو عملی ہونے کا موقع دینا ہے، پہلے وہ تدوین کیے جاتے ہیں، اسے نظام کہیں گے ہم. بس جتنے احکامات ہیں ملکی، یہ نظام کے دائرے کے اندر کے لیے ہوتے ہیں، نظام کے دائرے کے اندر مفروض ہوتے ہیں. اگر اس نظام سے باہر ہو جائیں، اس وقت یہ قوانین اطاعت نہیں ہوتے. اس لیے قرآن کریم نے دقیقاً یہی اصطلاحات استعمال کی ہیں، جو دائرہ قانون کے اندر ہیں، یعنی نظام کے اندر ہیں. اب یہاں سے مثلا اطاعت کے باس میں، چونکہ اطاعت فرمان بجا لانا ہے، فرمان عام افراد کے لیے ہیں، عام مومنین کے لیے ہیں. یہ مومنین اس طرح سے نہیں ہے سادہ بات کہ اللہ کی طرف سے فرمان بنایا جائے اور فوراً مومن آمادہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو اٹھا کر عمل کر دے گا، بلکہ جن کے لیے یہ فرامین ہیں وہ اربوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. ان کی طبقہ بندی کی جائے گی، ان درجہ بندی کی جائے گی، ان کی زندگی کے مختلف شعبے اور مختلف پہلو الگ الگ فرض کیے جائیں گے، اور فرامین ان تک پہنچانے کے لیے اور فرامین کے عمل درآمد کے لیے، اطاعت کے لیے، ان کے لیے دائرہ کار یا طریقہ کار مقرر کیا جاتا ہے، ذمہ داریاں مقرر کی جاتی ہیں، مسئولیتیں مقرر کی جاتی ہیں، جس کا کام یہ قوانین ابلاغ کرنا ہے، اور دوسرا کام ان قوانین کو اجرا کروانا ہے، اور جس کا کام ان قوانین کے اجرا پر نظارت کرنا ہے، اور جس کا کام جب قوانین پر عمل درآمد ہو رہا ہو، عمل درآمد کے عمل میں اس مرحلے کو آپس میں ہم آہنگ کرنا ہے. مثلا کروڑوں افراد نے ایک قانون پر عمل کرنا ہے، یہ کروڑوں افراد اگر اپنی مرضی سے، اپنے سلیقے سے، اپنے طور طریقے سے ہر آدمی اس قانون پر عمل کرے، تو قانون کا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا ہے، حکمت قانون نابود ہو جاتی ہے. بس انہیں ضروری ہے کہ ہم آہنگ فرمان برداری ہو، فرمان بجا لائیں، لیکن اس طرح سے فرمان برداری، فرمان بجاوری نہ ہو کہ مختلف مناظر نظر آئیں. اسی فرمان کو ایک اپنے طور پر الگ طریقے سے انجام دے رہا ہے، دوسرا اس کو کسی الگ طریقے سے بجا لا رہا ہے، تیسرا الگ طریقے سے بجا لا رہا ہے، جیسے ابھی ہو رہا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کے عبادتی فرامین، نماز قائم کرو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز الگ الگ طریقوں سے قائم کی جا رہی ہے، مختلف انداز سے قائم کی جا رہی ہے، مختلف اوقات میں قائم کی جا رہی ہے، مختلف شکلوں سے قائم کی جا رہی ہے. یہ خلل ہے، یہ اطاعت کے اندر یہ پیچیدگی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک امر ہے، ایک فرمان اللہ کی طرف سے، وہ ایک فرمان دسیوں طریقوں سے نہیں عملی ہونا چاہیے، اطاعت ہونا چاہیے. ایک فرمان ایک صورت میں اطاعت ہونا چاہیے. یہ کب ممکن ہے اس ہرج و مرج سے بچنا؟ جب نظام کے اندر احکام کو لحاظ کریں ہم، جس طرح احکام بنتے ہوئے، بناتے ہوئے، مقرر کرتے ہوئے، جعل کرتے ہوئے شارع مقدس نے انہیں نظام کے اندر فرض کر کے مقرر کیا ہے کہ اس نظام میں یہ فرمان رکھا گیا ہے، اسی طرح مرحلہ اطاعت میں اسی نظام کے اندر یہ فرمان قابل عمل ہے. اگر بیچ میں سے یہ واسطہ نظام کا ہٹا دیں اور فقط مامور ہوں عامر اور امر، عامر نے امر کیا ہے اور مامور کو پہنچایا ہے یہ امر، اور اب مامور نے اپنے طور پر اس کو بجا لانا ہے، اگر اس طرح سے منتشر ہو کر انفرادی طور پر الگ الگ ہو کر سب قوانین پر عمل کریں، فرض کر لیں، اول تو یہ ناممکن ہے. یعنی اس طرح ملکی قوانین پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں سے ہم نظام کو ہٹا لیں اور ملکی قوانین کو بلا واسطہ عوام کے سامنے رکھ دیں اور عوام خود سے ملکی قوانین پر عمل درآمد شروع کر دیں. بیچ میں ذمہ داریاں ہٹا لیں، عہدے ہٹا لیں، منصب ہٹا لیں، اور قانونی تحفظ یا قانونی نظارت کے جو شعبے ہیں انہیں حذف کر دیں، جو نظام اور سسٹم سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اور ہم کہیں سب لوگوں کو آزاد چھوڑو. جس طرح عباس کہتے ہیں نا کہ آپ کیا، آپ کو مجبور یا آپ کو کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، امر بالمعروف نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دو لوگوں کو، انہیں پتہ ہے احکام کا، انہیں پتہ ہے، انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ دین کے احکام کے بارے میں لیبرل سیکولر پلید آلودہ ذہنیت جس کے اندر خلل آ گیا، وائرس آ گیا ہے، وہ دین کے احکام کے بارے میں یہ تبصرہ جھاڑتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، آپ قوانین انہیں پہنچا دیں، بتا دیں، بس کافی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. ملکی قانون کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ملکی قوانین آپ ابلاغ کر دیں، چھاپ دیں کتابچہ قانون کا اور اس کو تشہیر کر دیں اور اس کے بعد لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں؟ آپ ملکی قوانین میں کیوں بیچ میں آپ نے قانون کے اجرا و تحفظ کے ادارے بنائے ہوئے ہیں، ان کے ذمہ دار افراد بنائے ہوئے ہیں، افسران مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور ان کے لیے مرکزیت آپ نے بنائی ہوئی ہے، ہر شعبہ کے لیے آپ نے ایک اب الگ اداراتی نظام بنایا ہوا ہے، اور یہ تمام قوانین اس اداراتی جغرافیے کے اندر آپ نے رکھے ہوئے ہیں، یہ ملکی قوانین میں سیکولر کیوں نہیں ہے؟ آپ جو ملکی دستور ہے اس میں یہی فلسفہ اپنائیں، یہی کجفہمی جو آلودہ ذہنیت ہے قوانین الہیہ کے بارے میں، یہ ملکی قوانین میں بھی یہی کام کریں. آپ کسی بھی ادارے میں، کسی ادارات ختم کر لیں، مثلا قوانین یونیورسٹی کے قوانین ختم کر دیں، بلکہ احکامات و فرامین ہوں، اور کوئی یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہ ہو، کوئی یونیورسٹی میں انتظامی ڈھانچہ نہ ہو، کوئی قانونی طور پر ذمہ دار نہ رکھتا ہو، دوسرے کے اوپر کوئی حق نہ رکھتا ہو اسے ان عوامر کا پابند کرانے کا یا کرنے کا، سب کو آزاد چھوڑ دیں. آپ قوانین کا مسودہ ایک سڑک پہ رکھ دیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ قوانین، خود ان کے اوپر عمل کرو، پڑھنے والے پڑھانے والے سب ان کے اوپر خود عمل کرو. آپ اس کی منظرکشی کریں ایسی دانشگاہ و ایسی یونیورسٹی کی کہ جس کے قوانین فرامین ہیں لیکن نظام نہیں ہے اس کے اندر, اور لوگ خود سے اپنی مرضی و اختیار سے سب پر عمل کریں. اس وقت جو ہرج و مرج دین کے شعبے میں موجود ہے یہ اس چیز کا نتیجہ ہے, اس سقط کا نتیجہ ہے. ایک چیز ساقط ہو گئی, سقط ہوا ہے, فراموشی ہو گئی ہے ایک چیز کی, اور وہ مرحلہ دین شناسی میں نظام کو نظر انداز کیا گیا ہے. سخت اشتباہ, بڑا اشتباہ, ایسا اشتباہ جس نے ناقابل تلافی نقصان دین کو پہنچایا ہے, مذہب کو پہنچایا ہے, اللہ کے احکام کو پہنچایا ہے, اور جس نے میدان غیر الہی قوانین کے حوالے کر دیا ہے, جس نے بندگان خدا خدا کے نمائندوں کے علاوہ طاغوتوں کے سپرد کر دیے ہیں. مثلا بنی اسرائیل فرعون کے سپرد ہو گئے. کیسے سپرد ہوئے؟ ہمیں یہ قرآن میں ہے یہ تاریخ کہ بنی اسرائیل آزاد کیسے ہوئے فرعون کے چنگل سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر تحریک چلائی بنی اسرائیل کی آزادی کی, اللہ کی طرف سے معموریت لے کر, اور کامیابی کے ساتھ فرعونی نظام کو ختم کیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کروایا اس قید و بند و محکومی سے. لیکن یہ تذکرہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل اسیر کیسے ہوئے. یہ تھے آزاد, پہلے آزاد تھے, نبیوں کی اولاد تھے, حضرت یعقوب کی اولاد تھے یہ سارے. یعنی قرآن کریم میں ہے لیکن اسے زیادہ کھولا نہیں جاتا. قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ اسیر کیسے ہوئے, یہ غلام بنے کیسے, یہ محکوم ہوئے کیسے فرعون کے, یہ مصر کیسے پہنچے, مصر میں جا کر انہوں نے آغاز کیسے کیا, اور اس آغاز کے بعد ان میں زوال کیسے آیا, کیا خرابیاں اور کیا مشکلات ان کے اندر آئیں جس وجہ سے یہ آزاد خاندان اور برگزیدہ خاندان یہ اسیر و محکوم و ذلیل ہو گئے مصریوں کے ہاتھوں, فرعونوں کے ہاتھوں. وہی چیز جو باعث بنی اس زوال کا اور اسیر و غلام ہوئے, وہی اب مسلمانوں کے اندر تکرار ہوئی ہے. مسلمانوں نے ایک چیز ترک کر دی, مسلمانوں سے مراد مسلمان دین شناسوں نے, مسلمان دین شناس افراد نے جن کا کام دین کو سمجھنا تھا, دین کو درک کرنا تھا اور نظام دین کو تشریح کرنا تھا, انہوں نے یہ عمل انجام دیا, چھوڑ دیا, نظام ترک کر دیا اور احکام تک آ گئے. احکام اور عوام, بیچ میں جو تناظر تھا یا دائرہ تھا نظام احکام کے عملی ہونے اطاعت ہونے کا, اسے بیچ میں سے ہٹا دیا. مختلف عوامل و وجوہات ہیں اس کی, یہ خود ایک مستقل باس ہے الگ سے کہ یہ المیہ کیسے ہوا, سقط نظام مسلمانوں میں کس وجہ سے ہوا, کیا وجوہات تھیں, حکومتیں اس میں کتنی دخیل تھیں, اور حکومتی نشستوں پر موجود افراد جو سرکاری مفسرین دین تھے, سرکاری فقہا, درباری فقہا, ان کا اس کے اندر کتنا کردار ہے, اور آہستہ آہستہ پھر جو اثر اس کا عام لوگوں کے اوپر, عام علماء کے اوپر پڑھنا شروع ہوا, اور محدودیت ان کے ذہنوں میں آتی گئی, ان کی فہم میں پیدا ہوتی گئی, تنگی تنگ نظری آتی گئی, تنگ فہمی آتی گئی, اور اس طرح دین سمٹتا گیا, اور نظام کے بغیر جب احکام کو پڑھنا پڑھانا شروع کیا, جیسے ابھی ہو رہا ہے, ابھی موجودہ شکل دینی تعلیم کی نظام کے بغیر احکام کی کتابیں ہیں ان کے پاس, تمام فقہ, علم فقہ احکام کے اوپر مشتمل ہے جس میں نظام شامل نہیں کیا, صرف احکام ہیں، اور اس بنا پر ہم دیکھیں کہ اکثر احکام معطل ہیں، حتیٰ اگر کوئی چاہے بھی ان پر عمل کرنا اس کے لیے ناممکن ہے عمل کرنا، اطاعت کرنا بھی چاہے فرامین خداوند تبارک و تعالیٰ کو ممکن نہیں ہے، چونکہ بیچ میں جو ذریعہ رکھا گیا تھا یا جو واسطہ مقرر کیا گیا تھا، جو میدان فرض کیا گیا تھا احکام کو اطاعت میں بدلنے کا، وہ ہٹا دیا گیا، وہ کنورٹر ہٹا دیا گیا، وہ مبدل ہٹا دیا گیا جس نے فرمان کو اطاعت میں بدلنا ہوتا ہے، اور وہ نظام ہے. تدوین احکام نظام کی صورت میں ہوئی ہے. ہم اگر تدوین کو دیکھیں تو مکمل نظام فرض ہوا ہے. کوئی حکم جب حکم کے صدور کو دیکھیں تو اس میں یہ چیز کاملاً مفروض ہے کہ یہ حکم صادر ہوتے ہوئے اس روشنی میں، اس تناظر میں، ان امور کے مد نظر یہ فرمان صادر ہوا ہے. مثلاً نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزہ داری جیسے عام احکام جو بالکل ہی انفرادی سمجھے جاتے ہیں، یہ بھی انفرادی نہیں ہیں، یعنی نظام کے بغیر نہیں ہیں، ان کے لیے بھی نظم و نظام کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک خاص دائرے کے اندر رکھے گئے ہیں، یعنی میدانی اطاعت ان کے لیے مد نظر رکھا گیا ہے، اس میدان میں اطاعت ہوں. آپ آج دیکھ لیں کہ احکام ہیں، مثلا روزے کے احکام میں سے ایک نمونہ میں بتاتا ہوں، حرج و مرج کا نظام نہ ہونے کی صورت میں احکام میں کیسے الجھن پیدا ہو گئی ہے، وہ سخت کتنا اثر انداز ہو رہا ہے. اور وہ ہے ماہ رمضان کا آغاز، چاند، بالکل ابتدائی مسئلہ، یا ماہ رمضان کے اختتام کا اعلان و چاند، عید کا چاند اور رمضان کا چاند، یہ اس وقت مسلمانوں کے اندر بہت بڑی الجھن بن گئی ہے، تمام فرقوں کے اندر، تمام ایک ہی ملک کے اندر ہرج و مرج موجود ہے، اور ایک ہی قوم کے اندر ہرج و مرج موجود ہے، ایک گاؤں کے اندر ہرج و مرج موجود ہے، ایک چھوٹے سے محلے یا ایک گھر کے اندر آتا یہ پھر پریشانی و الجھن ہے، ایک گھر کے اندر یا مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے رہتے ہیں، یا ایک ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک ہی گھر کے اندر مختلف آئمہ مجتہدین کے مقلد ہیں، اور تقلیدیں مختلف ہیں ان کی، اور تقلیدی اقوال اثر انداز ہوتے ہیں. ایک ہی گھر میں ایک کی عید ہوتی ہے، ایک کی نہیں ہوتی، ایک کا رمضان شروع ہو گیا ایک ہی گھر کے اندر، ایک کا رمضان شروع ہو گیا ایک کا نہیں ہوا، شوہر کا رمضان شروع ہے بیوی آزاد ہے، بیوی نے روزہ نہیں رکھا چونکہ چاند ثابت نہیں ہے اس کے مرجع کے مطابق یا اس کے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق بیوی کے لیے چاند ثابت نہیں ہے، ماں باپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اولاد نے نہیں رکھا ہوا ہے، سارے متدین ہیں. اس طرح سے یہ ہرج و مرج نیچے تک، آخری سطح تک، نچلی سطح تک قائم ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ حکم کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ روزہ چاند دیکھ کر کرو، سم للرؤیا وافطر للرؤیا، یعنی رؤیت ہلال کرو اور روزہ رکھو، اور رؤیت ہلال کرو اور افطار کرو، یعنی عید فطر کرو اور روزہ نہ رکھو، چھوڑ دو. خب یہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھا یہ حکم ہے، روزہ رکھو حکم ہے، لیکن یہ حکم جب حکم اور عوام کے درمیان حکم کی اطاعت کا جو نظام بنایا گیا تھا، نظم و نظام کا جو نظام تھا، اسے چھوڑ دیا گیا، جب اسے نظر انداز کیا گیا تو اب انفرادی فعل جسے قرار دیا گیا تھا اس کے اندر اتنا ہرج و مرج کہ پریشانی کی حد تک جو اجتماعی اثرات اب رکھتا ہے، احکام دین انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، وہ نظام کے اندر مفروض ہیں. نظام دین کے اندر مفروض ہیں، ان احکام کے لیے وہ واسطہ بیچ میں جو حلقہ وسطی ہے دین، وہ نظام دین ہے۔ اس کو ایک اور سادہ مثال کے ساتھ جو سب کی سمجھ میں آ سکتی ہے ہم فرض کرتے ہیں، یہی ملکی قوانین و دستورات کے لیے جتنے قوانین ہیں، مثلا کھیتی باڑی کے قوانین ہیں، صنعت و تجارت کے قوانین ہیں، تعلیم و تعلم کے قوانین ہیں، شادی بیاہ کے ملکی قوانین ہیں، لین دین کے ملکی قوانین ہیں، سفر و حضر کے ملکی قوانین ہیں، ان قوانین کا ایک عام معمولی سا شعبہ، عام شعبہ جو ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس صنعتی دور میں ٹریفک کے قوانین ہیں کہ عمومی سڑکیں ہیں، مشترک راستے ہیں، قومی راستے ہیں، ان قومی راستوں پر سب افراد نے سفر کرنا ہے، بعضوں نے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اور بعضوں نے عمومی گاڑیوں میں بیٹھ کر سفر کرنا ہے۔ عمومی گاڑیاں یعنی جہاں کئی انسان اس میں بیٹھ کر کرایہ دے کے سفر کرتے ہیں، جیسے بسیں ہیں، ویگنیں ہیں، یا ٹرین ہیں، جہاز ہیں، یہ عمومی ذریعے ہیں سفر کے۔ خصوصی ذریعے سفر کے اپنی ذاتی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، جس میں ایک خاندان یا ایک آدمی بیٹھ کر تنہا سفر کر رہا ہے۔ خصوصی یا عمومی دونوں کے لیے قوانین ہیں، چونکہ راستے عمومی ہیں، راستے قومی ہیں، ان قومی راستوں پر آپ کو آزادی اختیار ہے، آپ گاڑی چلائیں، بے شک چلائیں، عمومی گاڑی چلائیں، مسافر گاڑی چلائیں، اپنی نجی شخصی ذاتی گاڑی چلائیں، اجازت ہے آپ کو، لیکن قوانین ہیں اس کے لیے۔ ان قوانین میں گاڑی روکنے کے قوانین ہیں، گاڑی کی رفتار کے قوانین ہیں، حد رفتار کتنی ہونا چاہیے، گاڑی موڑنے کے قوانین ہیں، گاڑی کھڑی کرنے کے قوانین ہیں، گاڑی خریدنے کے قوانین ہیں، یہ سارے امور دستورات ہیں، قوانین ہیں۔ اگر یہ قوانین گاڑی کے یہ بنا کے لوگوں کو بتا دیے جائیں، سب کو پڑھا دیے جائیں، مدرسوں کے اندر ٹریفک مدرسے بنائے جائیں اور اس کے اندر یہ قوانین سارے تدریس کر دیے جائیں، معلمین بچوں کو پڑھا دیں، بچے پڑھ کے ڈگریاں لے کے گاڑیاں چلانا شروع کر دیں، آپ فرض کریں کہ اس میں کیا ہوگا اگر بیچ میں نظام نہ ہو، اگر بیچ میں جو جتنے امور نظم و نظام سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے ہٹا دیے جائیں، صرف عوام ہوں اور یہ قوانین ہوں، آیا ان قوانین کو اطاعت کریں گے؟ ملکی قوانین کو کوئی ان پر عمل درآمد کرے گا؟ برفرض اگر کرے گا، اس صورت میں چونکہ ہر ایک قانون کو اپنی تفسیر، اپنی تشریح کے ساتھ عمل درآمد کرے گا، اس کو جب قانون کی شخصی تفسیریں شروع ہو جائیں گی، ذاتی تفسیریں شروع ہو جائیں گی، خود قانون ہرج و مرج کا شکار ہو جائے گا، خود قانون میں خلل پیدا ہو جائے گا، اور ایک نہیں بلکہ جتنے افراد ہیں اتنے قوانین بن جائیں گے، اور ہر ایک اپنے آپ کو اپنے تفسیر کیے ہوئے قانون کے مطابق درست سمجھ رہا ہے، دوسرے کو ذمہ دار سمجھ، دوسرا جو گاڑی چلا رہا ہے وہ غلط چلا رہا ہے۔ ہم اگر ان قوانین کو دیکھیں، وہ قانون کسی نظام کے لیے، کسی نظام میں فرض کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک سادہ سی مثال ہے کہ سرخ چراغ پر آپ نے گاڑی روکنی ہے، سبز چراغ پر آپ نے چلنا ہے، یہ قانون ہے، ضابطہ ہے۔ اگر یہ سبز چراغ اور سرخ چراغ اٹھا کے کھیت میں جا کے لگا دیں، کسی پہاڑی کے اوپر لگا دیں، اور وہاں پابند کریں لوگوں کو کہ قانون کا مسودہ دکھائیں گے، یہ لکھا ہوا ہے کہ سرخ چراغ پہ رکنا ہے اور سبز چراغ پہ چلنا ہے، قانون ہے واقعاً اسی طرح سے ہے، لیکن یہ کھیت میں لگا ہوا کھمبا چراغوں کا یہ بے معنی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس وقت قانونی تفسیر یا قانونی حکم کا درجہ رکھتا ہے، سرخ چراغ حکم ہے، فرمان ہے، ایک قسم کا علامت ہے، ایک قانون کی، یہ اس وقت علامتی حیثیت رکھتا ہے جب یہ نظام کے اندر فٹ ہوا ہوا ہو، روڈ کے اوپر، چوک میں، چوراہے میں، یہ کسی موڑ پہ لگا ہوا ہو، تو سرخ بتی کا مطلب ہوتا ہے رکنا، لیکن یہی سرخ بتی اگر کھیت میں لگی ہوئی ہو یا ٹرک کے پیچھے ہو اس کا معنی نہیں ہوتا رکنا، وہ بے معنی بتی ہے، یہ سرخی کوئی علامت نہیں رکھتی، اپنی اپنا معنی کھو بیٹھی ہے، کیونکہ اس نظام کے اندر جس میں اس کو لحاظ کیا گیا تھا وہاں نہیں ہے یہ، وہاں سے جب ہٹا دیں تو اس کا معنی ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہی حال اس وقت احکام دین کے ساتھ ہے کہ اکثر احکام دین معطل ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ 90% بہت محتاط اندازے کے مطابق میں عرض کروں، 90% احکام اسلام، احکام خدا، اللہ کے احکام مسلمانوں کی زندگیوں میں معطل ہیں، متروک ہیں، عمل نہیں کرتے ان کے اوپر۔ باقی اگر یہ متدین افراد کی میں بات کر رہا ہوں جنہیں اللہ نے دین سے دائرے سے باہر کہا ہے، فاسق وہ شخص ہو جاتا ہے جو اس نظام سے باہر ہو جاتا ہے، فاجر جو نظام دین سے باہر ہو گیا ہے۔ فاسق کا معنی ہی باہر ہے، باہر نکل جانے والا، خارج ہو جانے والا، دائرے سے باہر چلا گیا ہے۔ کون سے دائرے سے؟ اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ عمل، یہ اطاعت نہیں کی، اطاعت نہ کرنے سے باہر کیسے ہو گیا؟ چونکہ اطاعت دائرے کے اندر کے لیے تھی، اس دائرے سے یہ باہر چلا گیا ہے۔ مومن جو اس دائرے کے اندر ہی موجود ہے، دائرے سے خارج ہو گیا، یعنی نظام دین سے خارج ہو گیا۔ 90% احکام معطل ہیں، اور اگر کوئی انسان عمل کرنا بھی چاہے، مومن متدین، ان احکام پر عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا اس وقت اگر کوئی مومن تمام مالی لین دین میں اللہ کے فرامین پر عمل کرنا چاہے، کر سکتا ہے؟ جبکہ مالی نظام، بینک کا نظام، لین دین کا نظام، خرید و فروخت کا نظام اللہ کا نہیں ہے، اور اس میں اللہ کے احکام کی کیسے اطاعت ہو؟ آپ حکم اللہ کا لے کر آئے ہیں، نظام طاغوت کا ہے، طاغوت کے نظام میں اللہ کے احکام لاگو کرنا چاہتے ہیں، عجیب معجزہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے نبیوں سے بھی نہیں کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ میرے احکام لے جا کر فرعون کے نظام میں نافذ کر دو، فرعون کا نظام قائم رہے، اس کے ساری ڈھانچہ اس کا قائم رہے، صرف احکام میرے ہو جائیں وہاں پر، باقی ہر چیز فرعونی ہی ہو۔ اب یہ تو آسان تھا فرعون ڈبونے سے، جو کام حضرت موسیٰ کے ذمہ لگایا گیا وہ مشکل تھا، یہ آسان تھا، فرعون بھی راضی رہتا کہ ٹھیک ہے، میری الوہیت کو آپ نے چیلنج نہیں کیا، اس نے کہا بھی تھا کہ اگر آپ نے میرے علاوہ کسی کو الہ اخذ کیا تو میں سزا دوں گا آپ کو۔ وہ بھی صورت میں جو معجزہ آج مسلمان کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا نظام، غیر اللہ کا نظام، اللہ کے فرامین اللہ کے نظام میں قابل عمل ہیں۔ وہ مثال جو پہلے دی تھی اطاعت کے زمرے کے لیے افواج کی، کہ وہ شعبہ جس میں واقع عملی اطاعت نظر آتی ہے، ان کے جتنے افراد ہیں کسی بھی درجے اور رینک سے کے ہوں، وہ مافوق کے یا مجموعے کے فرامین کی اطاعت کرتے ہیں، اور اطاعت کا معنی بھی ان کے اوپر صادق آتا ہے، رضا و رغبت و تسلیم کے ساتھ، خضوع کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ افواج میں وہی کام کریں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، افواج بعید نہیں ہے کوئی یہ کر دے یہ کام، کسی بھی ملک کی فوج کا اندر کوئی ایسا شخص دانشور پیدا ہو جائے، وہ یہ کہے کہ یہ نظام ضروری نہیں ہے، جو نظام فوج کا ہے، مثلا بھرتی ہونے کا نظام ختم کرو، یہ نظام ہٹا دو، یہ کمانڈر ہٹا دو، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سسٹم سارا ہٹا دو، صرف فوجی قوانین رہے اور فوج رہے، یعنی افراد ہوں، فوجی سپاہی ہوں اور قوانین ہوں، باقی جو بیچ میں نظام سسٹم بنا ہوا ہے یہ سارا ہٹا دو، اور ان سپاہیوں سے کہو کہ اب یہ اطاعت کریں۔ کیا فرض کیا جا سکتا ہے کہ یہ کر پائیں گے؟ یا یوں کہیں ہم یوں فرض کریں, شاید یہ زیادہ بہتر مثال بنے گی کہ آپ پاکستان کی فوج کے قوانین لحاظ کریں, افواج کے قوانین پاکستان کے ہیں, پاکستانی قانون سازوں نے ان افواج کے لیے قوانین بنائے ہیں, نظام ہندوستانی فوج کا ہو اور قانون پاکستانی فوج کا ہو, نظام ہندی قائم کریں ہندوستانی فوج کا, جہاں ہندوستانی نظام ہے وہاں پر پاکستانی افواج کے قوانین جا کر نافذ کریں, دوسرے لفظوں میں ہندوستان کی فوج پر پاکستان کی فوج کے قوانین نافذ کریں, یا برعکس کریں, پاکستان کی فوج پر ہندوستان کی فوج کے قوانین نافذ کریں, یعنی قانون کسی کا ہو نظام کسی کا ہو, اور پھر آپ دیکھیں کیا شکل بنتی ہے کیا حالت بنتی ہے, وہی جو اس وقت بنی ہوئی ہے یہ لنڈا پوشوں نے کہ تہذیب کسی کی ہے اپنا کسی اور نے لیے, کپڑے کسی کے ہیں سائز کسی کا تھا سلے ہوئے کسی اور کے لیے پہنے ہوئے کسی اور نے ہیں, وہ کیسے لگتے ہیں یہ جنہوں نے کسی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اپنے تن کے سائز کے نہیں بنوائے, کسی اور کے لیے سلائی ہوئی تھی وہ انہوں نے پہن لیے, کارٹون لگتے ہیں. اب یہی ہوتا ہے کہ کسی نظام کے لیے قوانین اس ملک سے اس نظام سے اٹھا کر کسی دوسرے نظام میں لے کر آئیں, فٹ نہیں بیٹھتے, اطاعت کے قابل نہیں ہوتے, عمل نہیں ہو سکتا ان کے اوپر. دینی قوانین کے ساتھ یہ المیہ ہوا ہے کہ اللہ کے قوانین محفوظ رکھے, نظام جو اللہ نے ان قوانین کے لیے میدان رکھا تھا وہ بیچ میں سے ہٹا دیا, نظام غیر الہی غیر دینی, احکام فرامین اللہ کے. اب آئیں دیکھیں ان احکام کو, متدینین کی زندگیوں کو دیکھیں جو دیندار ہیں, آیا یہ احکام الہیہ پر عمل جب کرنا چاہتے ہیں کہ 100% میں حکم خدا پر عمل کرنا چاہتا ہوں, تمام فرامین خدا بجا لانا چاہتا ہوں, وہ بجا لا سکتا ہے؟ وہ کوئی مسلمان کسی بھی ملک کا فرض کریں, اب اگر اللہ کے فرامین بجا لائے گا ملکی قوانین اکثر اس کو توڑنے پڑیں گے, اور ملکی قوانین توڑنا جرم ہے, ملکی قوانین توڑنا سزا ہے, ان کی خلاف ورزی شمار ہوگی, جرم شمار ہوگا. اس مخمصے کے اندر مسلمان نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے, سمجھوتا کیا کیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ان میں سے جو ہو سکتے ہیں, وہ نماز تو کسی جگہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, نظام کوئی بھی ہو, نظام سے نماز کا کیا تعلق ہے, ہم کسی بھی نظام میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی نظام میں روزہ تو رکھ سکتے ہیں, کسی بھی نظام میں زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں, کسی بھی نظام میں فلاں کام تو کر سکتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے سمجھوتا کیا ہے اور کم از کم دین کی حد پر آ گئے ہیں, یعنی 100% اطاعت سے نکل کر 10% فرامین خدا کو کل دین لحاظ کر لیا ہے جو قابل عمل ہیں. وہ 10% جو قابل عمل ہیں نظام سے ہٹ کر کسی بھی نظام میں جن میں اتنی گنجائش ہے, ان کو کل دین لحاظ کر لیا, یہ مکمل دین ہے ہمارا اور ہم کامل مسلمان ہیں یہ 10% انجام دے کر, اور مطیع ہیں اور حق اطاعت ہم نے انجام دے دیا ہے. ایک دعا جو مستحب ہے پڑھنی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اور بعض روایات کے مطابق کہ سجدے یا رکوع کی مستحب جو دعائیں ہیں ان میں ذکر دعا سجدہ اور رکوع میں کچھ تو ذکر واجب ہے سجدہ و رکوع کا, اور ذکر واجب کے علاوہ جو مستحبات ہیں ان میں سے ایک دعا حضور سے منقول ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ربنا ما اطعتک حق الطاعہ, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اے پروردگار میں نے حق اطاعت ادا نہیں کیا, تیری اطاعت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا. ما اطعتك حق الطاعه یا ما اطعنا کا حق الطاعه، ہم تیری اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکے، حق اطاعت نہیں ہے. عزیزان، 10% دین کو کل دین سمجھنا، 100% سمجھ لینا، جیسے کسی ملک کی آبادی 10% ہو اقلیت اور وہ اپنے آپ کو کل مملکت سمجھیں کہ ہم ہیں اصل مملکت، ہم ہیں اصل آبادی، ہم ہیں، ہم 100% ہیں. جس طرح مالدار لوگ، سرمایہ دار لوگ، پوری دنیا کے اندر امریکہ میں ایک تحریک چلی تھی، اس تحریک کا نام 99% تھا، تحریک کا نام ہی 99%، 99%. مراد اس سے کیا تھی کہ امریکہ کے اندر دو طبقات زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو اس معاشرے کے، اس آبادی کا 1% شمار ہوتے ہیں، اور دوسرا طبقہ ہے جو اس معاشرے کے 99% شمار ہوتے ہیں. 1% وہ ہیں جن کے پاس امریکی مملکت کے تمام وسائل کا 99% حصہ، 99% مالکیت، 99% پیسہ اس 1% کے پاس ہے. ملک کا 99% مال، ثروت، دولت اس 1% کے پاس ہے، اور ملک کا 1% مال، پورے امریکہ کا 1% ثروت و مال و دولت وہ 99% کے پاس ہے. یعنی 99% 1% مال پر گزارا کر رہے ہیں، اور 1% جو لوگ شمار ہوتے ہیں، 1% کے حد تک ہیں، وہ 99% ثروت اپنے پاس رکھتے ہیں. ان 99% لوگوں نے جو جمعیت کے لحاظ سے 99% اور ثروت کے لحاظ سے سب مل کر 1% کے مالک ہیں، انہوں نے تحریک چلائی اس 1% جمعیت کے مقابلے میں جو 99% ثروت کے مقابلے میں ہے. لیکن یہ 1% جو ہیں جن کے پاس 99% ثروت ہے، یہ اپنے آپ کو کل امریکہ سمجھتے ہیں کہ ہم مملکت، سٹیٹ ہم ہیں، نظام ہم ہیں، حکومت ہم ہیں، سب کچھ ہم ہیں. یہ 99% کیا ہیں؟ خوب، یہ خس و خاشاک ہیں، یہ ہمارے مزدور ہیں، یہ ہمارے لیبر ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں، یہ ہمارے صفائی دھلائی کا کام کرنے والے ہیں، یہ فالتو میں پیدا ہو گئے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی نسبت ان کی یہ رائے ہے. وہ باب توجہ کریں کہ 1% اپنے آپ کو جب 100% کی جگہ پر لے آئیں، کتنا بڑا بگاڑ و فساد پیدا ہوتا ہے. اور جہاں بھی یہ ارکام و اعداد اس طرح سے جا بجا ہوں، اس طرح سے بدل جائیں ان کا مقام، وہاں یہی فساد پیدا ہوتا ہے. بس پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندر اور باہر متفقہ اجماع ہے تمام لوگوں کا پاکستان کے متعلق، یہاں کرپشن ہے، مالی بدعنوانی ہے، فساد ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، 100% ہے لوٹ کھسوٹ. لیکن یہ لوٹ کھسوٹ کتنے لوگ کر رہے ہیں، کتنے افراد ہیں جو ملک کا بیت المال ان کے پاس ہے اور لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہیں؟ آپ جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، یہ لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہیں؟ جو مثلا فیکٹریوں میں، ملوں میں کام کر رہے ہیں، ان کو کہیں گے یہ لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہیں؟ جو بےچارے بازاروں میں ریڑیاں چلا رہے ہیں، یہ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں؟ یہ اکثریت ملک کی، 90%، آیا یہ ملک لوٹ رہے ہیں؟ ان کے پاس لوٹ کے بعد آج کیا، لوٹ کے اس نے لیا کیا ہے ریڑی، لوٹ کے اس کو ملا کیا ہے ایک لاغر مرنے والی گائے یا بکری؟ یہ تو لوٹ نہیں رہے ہیں. وہ لوٹ کون رہا ہے؟ وہ 10%، 5% لوگ سارا ملک لوٹ کے، اور وہ اپنے آپ کو کل سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں اصل پاکستان، ہم ہیں سب، ہم ہیں مملکت کے والی، وارث اور سب کچھ ہیں. یہ بگاڑ سارا اس تناظر کے اندر پیدا ہوا ہے کہ جب کم از کم کو کل کے برابر سمجھا جائے. وہی مثال, یہ مثالی تھی ساری, اصل موضوع یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس احکام دین موجود ہے وہ 10% بنتا ہے متدینین کے پاس, مومنین کے پاس 10%. یہ 10% کو کل سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ سارا دین یہی ہے, اول و آخر دین یہ, اور یہ دین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. بہت بڑے متدین ہیں ہم, جو ہم 10% حصے پر عمل کر رہے ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں. یہ مشکل ہے, اس نے مشکل پیدا کی ہے اس چیز نے کہ 10% کو ہم نے کل دین قرار دیا ہے, اور دین کا 90% ترک ہونے کی بڑی علامت یہ ہے. یہ 90% ترک کیوں ہوا؟ یوں نہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا, نعوذ باللہ, یعنی خود سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ گئے اور کہا ہم 90% کو نہیں مانتے. نو منو بباز و نکفر و بباز, بعض ہیں اس طرح سے منافق صفت انسان, لیکن مومنین نہیں ہے ایسے. مومنین نے یہ اللہ کے خلاف اعلان نہیں کیا کہ خدایا ہم 10% کو مانیں گے 90% کو نہیں مانیں گے, نہ, مومنین 100% کے لیے تیار ہیں. لیکن مشکل یہ ہے ان مومنین کی کہ 90% پر عمل کرنا مقدور نہیں ہے ان کے لیے, میسور نہیں ہے. مثلا یہ چاہتے ہیں ان کے عدالتی فیصلے اللہ کے فرامین کے مطابق ہوں. سب مومنین چاہتے ہیں, کرا سکتے ہیں یہ عدالتی فیصلے اللہ کے فرمان کے مطابق؟ نہیں کرا سکتے, چاہیں بھی تو نہیں کرا سکتے. کیوں نہیں کرا سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کے فرمان عدالتی امور میں اللہ کے عدالتی نظام کے اندر ہوں تو عدالتی فیصلے اللہ کے چلتے ہیں, لیکن جب نظام عدالتی اللہ کا نہ ہو تو اس میں فرمان بھی خدا کا نہیں ہو سکتا. اللہ کا فرمان تو اس میں نہیں توقع رکھی جا سکتی. لہذا اگر ایک مومن چاہتا بھی ہے اللہ کے فرامین پر عمل کرے, جب اللہ کا نظام ہی نہیں ہے تو کیسے عمل کرے؟ وہ تجارت کرنا چاہتا ہے اور تجارت میں تمام قوانین اللہ کے مد نظر رکھنا چاہتا ہے, 100% عمل کرنا چاہتا ہے فرامین خدا پر, اور اس کے مطابق تجارت کرنا چاہتا ہے, لین دین کرنا چاہتا ہے, کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے اس کے لیے. اسے 90% احکام تجارت کے چھوڑنا پڑیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے چھوڑنا پڑیں گے کہ جس نظام میں وہ 90% پر عمل کرنا ہے وہ نظام ہے ہی نہیں ہے. بس 90% دین یقیناً ترک ہو جاتا ہے اگر اللہ کے نظام کو نظر انداز کر کے فقط اللہ کے احکام اور اللہ کے فرامین سنتے اور سناتے رہیں. اس وقت آپ, ماہ مبارک رمضان ہے, اور آپ دیکھ لیں مومنین کے دل آمادہ ہیں اور اللہ کے فرامین سنتے بھی ہیں, وہ سنائے بھی جاتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, مجالس ہوتی ہیں, دروس ہوتے ہیں, میڈیا کے اوپر, مساجد کے اوپر, عبادت گاہوں کے اندر اللہ کے فرامین فرمانا آ رہے ہیں. لیکن یہ فرامین سننے کے بعد اطاعت کا میدان کتنا ہموار ہے, تنگ ہے دائرہ اطاعت. اگر ایک مومن چاہتا بھی ہے میں عمل کروں, وہ میدان ہی نہیں ہے عمل کرنے کا. بس اطاعت کا جو دائرہ ہے وہ خداوند تعالیٰ نے نظام کی شکل میں مقرر فرمایا ہے. اطاعت فرمان بجا لانے کو کہتے ہیں. جس میدان عمل میں یہ فرمان بجا لایا جائے وہ نظام الہی ہے. میدان چاہیے فرمان کی بجا آوری کو. اللہ کے فرامین میدانوں کے لیے ہیں, میدانی فرامین ہیں, آپ کی پوری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم وہ جس طرح وہ اردو شاعر کا شعر ہے خوبصورت کہ عمر ساری تو کٹی کو یہ بتا میں مومن, یعنی ساری عمر بتوں بتخانے میں اور کوچائے بت میں سنم خانے میں گزری, عمر ساری تو کٹی کو یہ بتا میں مومن, کوچائے بتان میں بتوں کے گلی میں ساری عمر گزار دی, آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، وہ بھی آخری ریٹائرمنٹ کے بعد جب کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، اب کیا خاک مسلمان ہوں گے آپ؟ ساری عمر تو کہیں اور بیت دی، بیت گئی آپ کی عمر تو کہیں اور گزارا ہے آپ، اب آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ ہم زندگی کے تمام شعبے حوالے کیے ہوئے ہیں دوسرے نظام کے سپرد، دوسروں کے نظام کے سپرد، اور اب اپنے آپ کو اللہ کے فرامین کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد، اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنی ہر چیز. یہ تمام دنیا اسلام کا المیہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، اور یہ رہے گا. چونکہ ابھی دین شناس، علماء دین اللہ کے فرامین کو فقط پڑھنا پڑھانا ہی دین سمجھتے ہیں، اطاعت تک نہیں، ضروری نہیں ہے. مثلا آپ ایک طالب علم فقہ جو پڑھتے ہیں، طلباء گنے کتنے مسئلے ہیں، کل فقہ کے کتنے مسئلے ہیں. توزیع المسائل میں چھانٹی کیے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، سارے مسائل نہیں ہیں. توزیع المسائل موٹے موٹے مبتلا بے مسائل چھانٹی کر کے ایک فقہی کتاب لکھی جاتی ہے، مجتہد کے فتاوی کا مجموعہ 200-400-500 صفحے کا، اور اس کے اندر بہت بھی لکھے مسائل تو 40,000 مسائل لکھ دیں گے، 4,000 مسائل لکھ دیں گے، لیکن فقہ کے فرامین احکام لاکھوں ہیں. اگر تمام احکام الہی کی کتاب بنائی جائے، سینکڑوں جلد بنتی ہیں جزیات کے ساتھ، جس طرح توزیع المسائل کا طریقہ کار ہے، سینکڑوں جلدیں بنتی ہیں، منشور الہی آئین خدا کی سینکڑوں جلدیں بنتی ہیں. خوب، یہ سینکڑوں جلدیں جو پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، چونکہ جب پڑھاتے ہیں تو ساری فقہ پڑھاتے ہیں تفصیل کے ساتھ، جزی، حتی متروک ابواب. ابھی بھی جو علماء پڑھتے ہیں، طلبہ پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، متروک موضوعات بھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان تو ہے، بے شک موضوع متروک ہو گیا ہے، آج کل نہیں ہے، مبتلا بے نہیں ہے، لیکن پڑھنا تو ہے. کیوں؟ کہ اس کے بارے میں حکم موجود ہے. جیسے غلاموں کے اور لونڈیوں کے مسائل پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ، اس اساتید پڑھاتے ہیں باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں، تمام مذاہب و مسالک میں جز ہیں یہ، چونکہ فرمان ہے اللہ کا، موجود ہے قرآن میں، اس کے احکام ہیں روایات میں، اس کے سنت میں اس کے احکام ہیں، اس وجہ سے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے. جب نصابی دین میں آئیں، بہت وسیع ہے جو تعلیم کا نصاب ہے، اس کے اندر لاکھوں فرامین ہیں خدا کے، جو چھپ کے مبتلا بے قرار دیے گئے ہیں وہ چند ہزار ہیں، وہ چند ہزار بھی جب اطاعت کے میدان میں آئیں تو شاید چند سو بھی نہیں رہ جاتے. اب یہ تناسب آپ دیکھیں، تین آپ کے پاس موازنے کے لیے، آپس میں تقابل کرنے کے لیے، تین اللہ کے فرامین کے تین میدان ہیں. ایک تعلیمی و نصابی فرامین جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، اور ایک وہ فرامین جو مجتہدین نے منتخب فتاوی کی صورت میں تدوین کر کے رسالہ عملیہ بنایا ہے، اور ایک وہ فرامین جو مومنین کی زندگی میں اطاعت کے میدان میں عملاً اطاعت کی حالت میں نظر آتے ہیں. ان تمام فرامین کو دیکھیں تو شاید جو میں نے تناسب نکالا ہے اندازے کے مطابق تھا، وہ غلط ثابت ہو جائے گا 10% اور 90% کا، بلکہ اطاعت کے میدان میں جو فرامین جن کے اوپر اطاعت ہو رہی ہے وہ چند سو ہیں، اور جو منتخب فتاوی ہیں وہ چند ہزار ہیں، جبکہ اللہ کے فرامین جو پڑھائے جاتے ہیں وہ کئی لاکھ ہیں، کئی لاکھ جزیات کے ساتھ جو فتاوی ہیں. میں سادہ سا فارمولا معیار عرض کرتا ہوں اس کے لیے آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرامین بیان فرمائے ہیں انہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو کلیات بیان فرمائی ہیں، رسول اللہ نے تشریح فرمائی ہے، آئمہ اطہار نے ان کی تفسیر کی ہے، تبیین کیا ہے، فقہا نے ان سے فروعات نکالی ہیں، وہ فروعات تدوین کر کے پورا فرامین الہی کا ایک تفصیلی دورہ بنا ہے۔ اگر ایک بہت ہی ذہین استاد، فقی اور تیز پڑھانے والا، سرعت کے ساتھ تدریس کرنے والا اگر علم فقہ پڑھے، یا ایک طالب علم چاہتا ہے تمام احکام الہیہ، فقہ، فقہی احکام، تمام فرامین الہیہ تفصیل کے ساتھ پڑھے، ہر چیز جز کے ساتھ، جز جز کر کے پڑھے، کوئی شک، کوئی تبصرہ، کوئی مفروضہ چھوڑے نہیں، ترک نہ کرے، خوب اس کو کتنا عرصہ لگے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بغیر تعطیلات کے، بغیر چھٹیوں کے، روزانہ دن رات محنت کر کے پڑھے یا پڑھائے، اس کو کتنا عرصہ لگے گا؟ ابھی ہمارے پاس جو اساتید ہیں، جن کا ایک ریکارڈ ہے، یہ علمی ریکارڈ ہے بعض اساتید کا، کہ انہوں نے، بعضوں نے 30 سال فقہ پڑھائی ہے تفصیل کے ساتھ، مسلسل، ریپیٹ کر کے نہیں، ایک چیپٹر پڑھایا، پھر دوسرا پڑھایا، پھر تیسرا پڑھایا، درس خارج کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، متون کی صورت میں، پھر اسی طرح پڑھاتے گئے، پڑھاتے گئے، آخر کار ممکن ہے بعض نے 40 سال تک پڑھایا ہے، جیسا میرے ذہن میں ہے کہ 40 سالہ تدریس کا ریکارڈ بھی بعض اساتید کا موجود ہے، کہ انہوں نے 40 سال تک پڑھایا ہے خود پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی وہ فقہ کا ایک مکمل دورہ تدریس نہیں کر سکے، سارے فرامین اللہ کے نہیں بیان کر سکے، 40 سال پڑھانے کے بعد بھی تفاصیل کے ساتھ۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے فرامین کی تفصیل کتنی ہے، چونکہ تمام زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے، اتنے دین کے فرامین ہیں اللہ کے، اور اب آئے اطاعت کے میدان میں آ کر گنیں، آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ اتنے فرامین پر اطاعت ہو رہی ہے اور باقی سارا دین متروک و مہجور ہے۔ کیوں مہجور ہے؟ اس وجہ سے مہجور ہے کہ اس کے لیے میدان فراہم نہیں ہے، چاہتے ہیں کریں، جو مومن 10% عمل کرنا چاہتا ہے، یہ 100% پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے میدان موجود نہیں ہے، اور میدان اطاعت نظام دین ہے، اطاعت احکام کی پیروی، فرمان کی پیروی اور نظام، میدان اطاعت ہے انسان کے لیے، جہاں پر اس کے لیے پیروی کرنا میسر ہو اور آسان ہو۔ اب ہمارے ہاں جو المیہ ہوا، یعنی صدیوں سے جو المیہ ہو کے چل کے ابھی تک آیا ہے، وہ یہ المیہ ہے کہ نظام دین کو چھوڑ دیا، احکام دین لے لیے، وہ احکام دین منحصر ہو گئے مدرسوں کے اندر، کتابوں کے اندر، نصابوں کے اندر، درسوں کے اندر، اور اطاعت کے میدان تک آتے ہی نہیں، بلکہ فتویٰ بھی نہیں بنے۔ آپ دیکھیں منتخب فتویٰ جو توزیع المسائل ہیں، یہ عبادت کے احکام ہیں، وہی احکام ہیں جو کسی بھی جگہ پر عملی ہو سکتے ہیں، نظام نہیں چاہیے ان کے لیے اپنے طور پر، لیکن ان میں بھی مشکل ہے۔ جیسے چاند کی مثال دی کہ منتخب فتویٰ کہ اللہ کے فرامین میں ہے کہ چاند حکم خدا، فرمان خدا ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر کتنا عمل ہو رہا ہے، کتنا اس کو انسان دکھا رہا ہے، کتنا اس کو کر رہا ہے، کتنا اس پہ اطاعت کر رہا ہے، کتنا کاربند ہے، کتنا فرمان بردار ہے، کتنا مطیع ہے، کتنا اس کو عمل میں لایا ہوا ہے۔ یہ مشکل ہزاروں سال بھی اگر چلتی رہے تو حل نہیں ہوگی، سوائے اس تسلی کے کہ ہم چھوٹے سے مجموعے پر عمل کر کے، اطاعت کے تنگ دائرے میں عمل کر کے، اور اپنے آپ کو کل دین کا مطیع سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تِلْكَ أَمَانِيكُمْ، یہ تمہاری آرزوئیں اور تمہارے اندازے ہیں جو درست نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر مذمت کی، توبیخ کی کہ صحیح دیندار مطیع نہیں ہو، چند ایک چیزیں اپنی مرضی کی تم نے چن لی ہیں اور سمجھ رہے ہو کہ اطاعت گزار ہو۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہ توفیق لائے کہ ہم سب و تمام مسلمین و آنے والی نسلیں سب کے سب اللہ کے دین کو درست سمجھیں، اللہ کے نظام کو درست سمجھیں، اور خدا کی طرف سے لطف و عنایت ہو مومنین کے اوپر کہ جس طرح اور الطاف خداوند تبارک و تعالی نازل ہیں ان مومنین کے اوپر کہ خداوند تعالی اطاعت کا میدان بھی تمام مومنین و مسلمین کو فراہم فرمائے انشاءاللہ. باقی بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.